الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وقال الله عز وجل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. معزز خواتین و حضرات, تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام یکم اگست سے 31 اکتوبر تک ایک مہم شروع کی گئی ہے, فکر دعوت اسلامی مہم. اور اس مہم میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, دین کے جو بنیادی موضوعات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں, انگریز کی غلامی اور اس کے بعد بھی انگریز سے براہ راست اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بھی ذہنی و فکری غلامی کے نتیجے میں ہمارے تصورات دین محدود بھی ہو گئے ہیں, مسخ بھی ہو گئے ہیں, لمیٹڈ بھی اور پرورٹڈ بھی. انہی چیزوں کو دوبارہ اجاگر کرنا, دین کا ایک بہت ہی محدود سا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بس کچھ عقائد ہیں, کچھ عبادات ہیں اور رسومات ہیں, اللہ اللہ خیر سل. اسی طرح فرائض دینی کا تصور, وہ بھی اگر آپ کسی سے پوچھ لیجئے, نماز, روزہ, حج, زکات, اس سے آگے کچھ نہیں. تو دین کا جو حقیقی تصور ہے, دین کا جامع تصور, دین ہے کیا اور پھر اس کے بعد فرائض دینی کیا ہے, ان چیزوں کو. اور الحمدللہ اس مسجد میں ہمارے مربی و محسن اور سب کچھ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ان چیزوں کو اجاگر کرتے رہے ہیں, پڑھاتے رہے ہیں, سمجھاتے رہے ہیں, ذہن نشین کراتے رہے ہیں, بلکہ اس سے آگے ہیمر کراتے رہے ہیں. تو یہ مہم جو ہے, یہ سماحی مہم, یہ یوں کہہ لیجئے کہ اسی سبق کا دوبارہ اعادہ ہے, آموختہ ہے. اس سبق کو ہم دوبارہ تازہ کر رہے ہیں, ان تصورات دین کو ایک ایک کر کے ہم یہاں پر زیر بحث لا رہے. اس میں سب سے پہلے محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے دین کا ہمگیر تصور, اس موضوع پر ان کا خطاب تھا. پھر اس کے بعد فرائض دینی میں پہلا فریضہ عبادت رب, اللہ تعالیٰ کی بندگی, محترم رحمت اللہ بٹر صاحب نے اس موضوع پر خطاب کیا. پچھلے جمعے کو فریضہ شہادت علی الناس, اس حوالے سے محترم حافظ عاطف وحید صاحب نے اس موضوع پر خطاب کیا. آج انشاءاللہ تیسرا فریضہ, فریضہ اقامت دین, اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ دین کو, دین پر صرف اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی میں ہے عمل نہیں کرنا. اللہ کی بندگی صرف ذاتی اور انفرادی زندگی میں نہیں, اس سے آگے بڑھ کر اس کی دعوت, اس کی تبلیغ, اس کی نشر و اشاعت, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, لوگوں پر اتمام حجت قائم کر دینا, شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا, یہی کافی نہیں ہے. اس سے اگلا مرحلہ اس دین کو قائم اور نافذ اور اس کے غلبے کے لیے عملی طور پر محنت, کوشش اور جد و جہد کرنی. سورہ شورا سے دو مقامات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, آیت نمبر 13-15 اور آیت نمبر 47-48. آیت نمبر 13-15 میں فریضہ اقامت دین, اس کی ذمہ داری, اس کی فرضیت, اس حوالے سے گفتگو ہے. اور 47-48 میں پھر ایک پرزور دعوت دی گئی ہے, اب اللہ کی پکار پر لبیک کہو. ارشاد باری تعالی ہے, شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا, راستہ مقرر کر دیا ہے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا, جس کی وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو. یہ شرع کا لفظ جو آیا ہے ہمارے ہاں عام طور پر بولا جاتا ہے شارع, آپ نے پڑھا ہوگا بعض مقامات پر, یہ شارع عام نہیں ہے, یعنی اس راستے سے آپ نہیں جا سکتے. تو شرع لکم, اللہ نے وہی راستہ مقرر کر دیا تمہارے لیے جس کی وصیت کی تھی اس نے حضرت نوح علیہ السلام. والذی اوحینا الیک, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی, نوح علیہ السلام کو بھی اور پھر آپ کو بھی. اب درمیان میں کچھ اور جلیل القدر رسولوں کا ذکر آ رہا ہے, وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ پانچ پیغمبران کرام جو ہیں, اولو العزم من الرسل ان کو کہا جاتا ہے, ان سب کا نام لے کر فرمایا گیا کیا وصیت کی تھی, ان اقیم الدین, کہ دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس میں کسی قسم کے تفرقے میں مت پڑو. یہ دین کا قیام, اس کی وصیت کی گئی تھی نوح علیہ السلام کو بھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی, موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, اور اے نبی آپ کو بھی اس کی وصیت کی جا رہی ہے, اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو یہ وصیت کی جا رہی ہے. یہ ذمہ داری جو ہے, یہ جلیل القدر رسولوں والی ذمہ داری جو ہے, جو ان کے سپرد کی گئی تھی, اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے سپرد کی گئی ہے. اب ختم نبوت کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں, اب انبیاء کے جو کام تھے وہ کیا ہے, شہادت علی الناس. شہادت علی الناس اس کا ایک قولی ہے, ایک عملی ہے. قولی طور پر اتمام حجت قائم کر دینا, اور عملی طور پر بھی اس کا ایک نمونہ دکھا دینا. وہ نمونہ انفرادی زندگی میں بھی ہے, اجتماعی زندگی میں بھی ہے. انفرادی زندگی میں بھی وہ نمونہ دکھا دینا, اور اجتماعی نظام کی صورت میں بھی وہ نمونہ قائم اور نافذ کر کے بتا دینا, جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کر کے دکھا. تو فرمایا ان اقیم الدین, کے دین کو قائم کرو. اب یہاں دو الفاظ ہیں, ایک ہے اقیمو اور دوسرا ہے دین. دین کیا ہے؟ دین کا جو مفہوم ہے, لغوی مفہوم ہے, وہ بدلے کا مفہوم ہے, جزا و سزا. عربی میں کہتے ہیں کما تو دین و تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, ہمارے اردو میں یہ مستعمل ہے. تو بدلہ یا جزا و سزا, سورہ فاتحہ جو ہم ابتدا کرتے ہیں, مالک یوم الدین, وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. یہ جزا و سزا کسی ضابطے اور قانون کے تحت ہوتے ہیں, الرٹ اپ تو نہیں ہے نا. کسی کو اگر جزا دی جائے گی تو کس ضابطے کے تحت, کس قانون کے تحت, کوئی سزا دی جائے گی تو اس کا بھی کوئی ضابطہ اور قانون ہوگا. تو یہ ضابطہ اور قانون کا مفہوم پھر اس میں شامل ہوا. سورہ یوسف میں آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں کہ وہ اپنے بھائی کو جو روکنا چاہتے تھے تو کہا گیا کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک, بادشاہ کا جو قانون تھا اس کے تحت وہ اس کو نہیں روک سکتے تھے, وہ جو قانون اس وقت جاری و ساری تھا. یہ ضابطہ و قانون پھر کسی نظام کے تحت ہوتا, جو نظام ہے اس کے تحت ہی کوئی ضابطہ اور قانون. سورہ انفال میں آیا آیت 39, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے, ختم ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے, وہ نظام زندگی جو ہے وہ کل کے کل اللہ کے لیے ہو جائے. اسی طرح فرعون کے جو الفاظ تھے جو اس نے کہے تھے مومن آل فرعون جب اس کی تقریر ہو رہی تھی اس کے اندر, کہ انی اخاف ان یبدل دینکو, مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے. تو جس نظام میں اللہ کے عطا کردہ قوانین کی اطاعت ہو, اس کے مطابق چلا جا رہا ہو, وہ کیا ہے؟ وہ دین اللہ ہے. کوئی بادشاہ اس کو ساورن مان کر اس کے قانون کے مطابق اس نظام کے تحت چلا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ دین الملک ہے. اسی طرح دین جمہور, عوام اگر ان کو ساورن مان لیا جائے, حاکمیت جو ہے وہ عوام کی ہو, ان کے نمائندے ہو, وہ جو طے کر لے تو وہ دین جمہور ہو جائے گا, جمہوریت جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. تو یہ دین پہلی چیز. مختلف کام اس دنیا میں ہوتے رہے ہیں, چلتے رہے ہیں, کوئی فلاحی کام ہے, خدمت خلق کے کام ہے, اصلاحی کام ہوتے ہیں, اصلاح کے لیے لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے. اسی طرح کوئی تعلیمی کام ہے, تعلیم کو عام کیا جائے, تعلیم کو زیادہ کیا جائے, تزکیہ لوگوں کی پاکی کے حوالے سے. تو پیغمبران کرام یہ سارے کام کرتے رہے ہیں, لیکن ان کا اصل کام کیا تھا؟ جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کیا تھا؟ اقامت دین کے ذریعے عدل و قسط کا قیام. سورہ حدید میں فرمایا, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے نازل کی کتاب بھی اور میزان بھی, ترازو بھی. ليقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں. یہ عدل و قسط کا قیام جو ہے یہ پیغمبران کرام کی بنیادی ذمہ داری. تو فرمایا ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو. دین کو قائم کرو بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور قائم رکھو بھی ترجمہ کیا جاتا ہے, دونوں تراجم صحیح ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے, اگر دین قائم ہے تو اس کو قائم کر رکھو, اور اگر دین قائم نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے قائم رکھا جائے گا؟ پھر اس کو قائم کرنے کی کوشش کرو. جیسے کوئی خیمہ ہے, خیمہ اگر کھڑا ہے اور جھکڑ ہے, آندھیاں ہیں, طوفان ہے, تو کوشش کرو خیمہ گرنے نہ پائے. اس کے بانس ہے, اس کی تنابے ہیں, مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو, یہ آندھیاں جو ہیں اسے لے کر گرا نہ دے. لیکن اگر خیمہ گرا ہوا ہے تو پھر اس کو دوبارہ قائم کرو, اس کو دوبارہ کھڑا کرو تاکہ خیمہ قائم ہو سکے, کھڑا ہو سکے. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے, قل یا اہل الکتاب, اہل کتاب, لستم علی شیء, تمہاری کوئی اصل نہیں ہے, تمہاری کوئی حقیقت نہیں. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, یہاں تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. تو معنوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے, جیسے نماز, اب نماز ایک معنوی حقیقت ہے, اس کی کوئی مادی چیز تو نہیں ہے. نماز قائم کرو, ہم اقیم الصلاۃ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نماز پڑھو نہیں, بلکہ نماز کو قائم کرنا. اس کا جو بھی سسٹم ہے, جو بھی نظام ہے, جمعہ و جماعت کا نظام ہے, آذان ہے, سارا کچھ ہے, اس کے ساتھ نماز کو قائم کرنا, یہی ترجمہ ہوگا. ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو. دین کون سا دین؟ صرف عقائد, عبادات اور رسومات تک نہیں, بلکہ اس کے اندر وہ سیاسی نظام بھی موجود ہو, وہ معاشی نظام بھی موجود ہو, وہ معاشرتی نظام بھی موجود ہو, کل کا کل دین جو ہے اس کو قائم کرو. ان اقیم الدین, ولا تتفرقوا فيه، اور اس میں کسی قسم کے تفرقے میں مت پڑو. دین شریعتیں ہر لحاظ ہر زمانے میں مختلف رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ اور شریعت تھی، اسی طرح دوسرے انبیاء اور رسل ان کے ہر دور کے اندر شریعت مختلف رہی ہے، لیکن دین ایک رہا ہے. دین اور شریعت کا جو فرق ہے اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیے تو جیسے کسی ملک کا آئین و دستور اور اس کے تحت قانون ہوتا ہے. آئین چند بنیادی اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ مستقل ہوتے ہیں، غیر متبدل ہوتے ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جبکہ ان اصولوں کی روشنی میں جو بھی قانون بنتا ہے اور اس کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے، کسی قانون میں ترمیم ہو جاتی ہے، اس ککو تبدیل کر لیا جاتا ہے، دوسرا ہو جاتا ہے، آئین ایک رہتا ہے. اسی حوالے سے دیکھ لیا جائے تو وہ دستور اور وہ جو دین ہے وہ تو ایک ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اور وہ دین دین توحید ہے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم، یہ دین توحید ہے. البتہ جیسے میں نے کہا شریعت کے اندر لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے حوالے سے ہر زمانے میں ہر امت کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ شریعت بھی عطا کی ہے، منہاج طریقہ بھی عطا کیا. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کسی قسم کے تفرقے میں مت. یہ کس حوالے سے؟ یہ ہا کی ضمیر فیہ میں، ہا کی ضمیر جو ہے اگر اقامت دین کے حوالے سے ہو تو دین کے قائم کرنے میں متفرق نہ ہو. مسالک کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قیام عدل و قسط، قیام دین، اس میں کسی قسم کا تمہارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کے کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا، اگر دین لیا جائے، ہا کی ضمیر دین کی طرف جائے، تو دین کے اندر تقسیم نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ دین کا کچھ حصہ لے لو اور کچھ چھوڑ دو، جو نفس پر اچھا لگے، جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، جو میٹھا میٹھا ہو وہ تو لے لیا جائے، اور جس کے اندر کوئی تنگی ہو، کوئی مشکل محسوس ہو رہا وہ چھوڑ دیا جائے. سود تو نہیں چھوڑا جا سکتا، اب یہ تو زمانے کا چلن ہے، اس کے ساتھ تو ہمیں چلنا پڑے گا. فلان چیز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، فلان چیز تو نہیں. نہیں، دین لینا ہے تو پورے کا پورا دے. یہ نہیں ہے کہ کچھ لے لیا جائے اور کچھ چھوڑ دیا جائے. ولا تکونوا من المشرکین، قرآن کہتا ہے مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. کون؟ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اور ہر پارٹی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر ہی شاداں و فرحاں، اسی پر خوش ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہوئے. تو یہ دین جو ہے یہ پورا کے پورا لینا ہے. فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بہت بھاری بات ہے، پورے دین کی دعوت اور اقامت دین کی دعوت، یہ مشرکین پر بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں یہ ان کو آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. صرف نیکی کی دعوت ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بڑی آسانی سے قبول کر لیا جاتا ہے. اسی طرح نہیں عن المنکر، برائیوں سے بھی اگر روکا جائے لیکن صرف زبانی کلامی حد تک ہو تو اس پر بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ بات بھی آئے سامنے کہ یہ دعوت کا نتیجہ، جو آخری نتیجہ نکلے گا، کہ ظالمانہ نظام کو ختم کر کے ایک عادلانہ نظام قائم کرنا ہے، ایک نظام عدل و قسط قائم کرنا ہے، یہ مشرکین سے آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے، یہ تو بہت کڑوی گولی ہے جو وہ نہیں نگل سکتے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو اس کی طرف رجوع کرے، جو انابت اختیار کر. اللہ کن کو چن لیتا ہے؟ اس کی دو مثالیں دیکھ لیجئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی ہے، 6 سال گزر گئے ہیں لیکن وہ اپنے شکار میں مشغول ہیں، وہ دھیان ہی نہیں دے رہے کہ میرا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنے اسی میں مگن ہے. ایک دن شکار سے واپس آئے ہیں، اس دن ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی. لونڈی نے بتایا کہ آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت زیادتی کی، اسی وقت گئے ہیں اس کے سر پر کمان ماری ہے اور فوراً اسلام قبول کر لیا، اللہ نے چن لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھے، یہ دعوت جو پھیل رہی ہے، گھر گھر میں فساد پڑ گیا، بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے، والد بیٹے سے کٹ گیا ہے، رشتوں کے اندر رکھنے پڑ گئی ہیں، گھروں کے اندر فساد بن گیا ہے، ایک دن ارادہ کر کے نکلے کہ یہ معاملہ تو اب ختم کیا جائے۔ وہاں پہنچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے، راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہا آج اس قصے کو ختم کر رہا ہوں۔ کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، پھر ادھر جانا، تمہارے بہن اور تمہارے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے۔ وہ ڈائیورٹ کر دیا اس کو، وہاں پہنچے ہیں اور پھر وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اللہ نے خود ان کو لے کر کھینچ کر لایا۔ اور جو اس کی طرف انابت کرتے ہیں، اس کی مثال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایران کے وہ جو آتش کدے اور وہاں کے جو بڑے ہوتے ہیں، پروہت ہوتے ہیں، اس کا بیٹا تھا۔ اب پیرزادوں اور سجادہ نشینوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سارے حاصل تھے، ناز و نعمت میں بڑے ہوئے، لوگ ان کے سامنے کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ادب کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، ہر قسم کی سہولیت سب کچھ ہے، لیکن یہ کیا، خود ہی لکڑیاں جلاتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، پھر وہ راکھ بن جاتی۔ حق کی تلاش میں اور سچائی کی تلاش میں نکلے، شام پہنچے، ایک راہب، دوسرا راہب، تیسرا راہب، طویل واقعہ ہے۔ آخر ایک راہب سے کہا اب کہاں جاؤں، اب تم بھی فوت ہو رہے ہو۔ اس نے کہا میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھجوروں کی سرزمین جو ہے، مدینے کی سرزمین، یثرب کی سرزمین، اس وقت تو یثرب تھا، اس میں وہ آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ ان کے قدموں میں اپنی جان پہنچو۔ وہاں سے چلے ہیں اور بہرحال وہ قافلہ لوٹا گیا، غلام منا لیے گئے، راستے میں ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یہ وہ حق کی تلاش، ہوتے 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 کہاں سے کہاں پہنچے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا، تفرقہ نہیں کیا، مگر ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغی ام بینہم، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے۔ یہود اور نصارہ کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا، یہود تو منتظر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کب آئیں گے، اسی لیے وہ مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، آخری اور اوس اور خزرج کو تو یہ کہا کرتے تھے آخری پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف لڑے۔ لیکن بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آخری پیغمبر اور رسول اس میں سے آ گئے، تو وہ جو حسد اور جو ضد کی کیفیت تھی وہ اس میں آ گئے، جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں۔ لیکن پھر وہ یہاں تک بھی پہنچے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، وہ ضد ہم ضد کے بچے، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، مکمل کلیت انکار کر دیا۔ اسی طرح نصارہ کا معاملہ تھا، بحیرہ راہب نے جو کہا تھا، اسی طرح ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت سلمان فارسی والا معاملہ، لیکن انکار ضد کی وجہ سے۔ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کا تو فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اور جو وارث کتاب بنائے گئے، جو بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کے، لفی شک منہ مریب، وہ تو ایک خلجان والے شک کے اندر مبتلا ہے، ایک ایسا شک جو چین نہیں دینے دے۔ وہ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب والے ہیں، یہ پڑھنے والے ہیں، یہ آپس ہی سر پھٹاول کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی کیفیت ہے، اہل مذہب جس طرح آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہتے ہیں، جس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف مناظرے چلتے ہیں، اور جس طرح سے وہ پھر نوجوان نسل جو ہے، جو آنے والی نسل جو ہے، وہ اس دین کے بارے میں ہی شک میں مبتلا ہو جائے، اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے۔ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ان کا یہ حال ہے۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، تو پس اے نبی آپ اسی طرف بلائیے۔ خطاب تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن رخ ہر داعی اقامت دین کی طرف، اسی کی طرف دعوت دیجیے، جو پیغمبران کرام کا طریقہ تھا، جو اس امت کی ذمہ داری بنائی گئی، اس کی طرف بلائیے۔ فَلِذَٰلِكَ، پس اسی کے طرف، یعنی دعوت اقامت دین دیتے رہی، وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور استقامت دکھا، یہ ڈٹے رہی اپنے موقف پر، یہ تو چاہتے ہیں. سورہ نون کے اندر آیا ہے وَدُّ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں، یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کون کون سی آفرز آپ کو نہیں کی گئی، کیا کچھ پیشکشیں آپ کو نہیں کی گئی. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے میں تو یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری اللہ تعالی نے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھ کو تو حکم دیا گیا ہے کہ عدل کروں تمہارے درمیان. یہ وہ کیچ ورڈ ہے اسلام کا، عدل و قسط. مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، میں کوئی صرف وائز تو نہیں ہوں. وائز آتا ہے، وعظ کیا اور چلا گیا، اللہ اللہ خیر سل، اس نے تو آگے کوئی بات نہیں کرنی. میری دعوت کا ہدف کیا ہے؟ میری دعوت کا ہدف تو قیام عدل ہے، نظام عدل و قسط ہے. مجھے تو اس لیے مبعوث کیا گیا ہے، اس لیے بھیجا گیا ہے. یہی فرق ہوتا ہے وائز اور رسول کی دعوت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی شان آئی ہے قرآن مجید میں تین مرتبہ، اس میں یہی ذکر ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اظہار دین حق، دین کو قائم اور نافذ کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن. اللہ ربنا وربکم، اللہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم کو ہمارا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، کوئی حجت بازی. اللہ یجمع بیننا، اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو، ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا. کیا آپس کی حجت بازی ہے؟ کیا ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہو؟ دین کا کام جو بھی جہاں بھی کر رہے کرتا رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. بانی محترم ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عرفات کی مثال دیا کرتے تھے، کہ عرفات کا میدان، اب سارے قافلے جو ہیں انہوں نے وہیں پر جانا ہے، اور الحج عرفہ، اگر عرفہ نہ ہوا تو حج بھی نہیں ہوا. لیکن مختلف راستے ہیں، کوئی کہاں سے جا رہا ہے، کوئی کہاں سے، بہت ساری سڑکیں نکالی گئی ہیں، پہنچنا کہاں ہے؟ عرفات. تو اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اسی کی طرف پھر لوٹ کر جانا، پھر کر جانا. اب دوسرا مقام جو ہے، صرف اس کا ایک مفہوم سا بیان کر دے تو وقت مختصر ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 47، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، مانو اپنے رب کا حکم، لبیک کہو اپنے رب کے حکم پر، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کو پھرنا نہیں ہے اللہ کے یہاں سے. یہ رب کا حکم کیا ہے؟ سورہ شورا میں یہ ایک ہی حکم آیا ہے، اور وہ ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کر. اقیم الصلاح کا نہیں کہا گیا، وہ اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ کا نہیں کہا گیا، روزے کا نہیں کہا. یہاں یہ سورت اس کے سیاق و سباق میں اگر دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا، دین کو قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کرنا. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس کا اگر مفہوم بیان کیا جائے کہ اقامت دین کی محنت، کوشش اور جد و جہد جو رب کا حکم ہے اس پر لبیک کہو، آگے بڑھو. بعد میں تم کہو گے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ کیوں نہیں مجھے مہلت دی، تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، تھوڑا سا. میں یہ انسان کہتا ہے نا، چلو یہ فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے. 40 سے 50 کا ہوتا ہے، 50 سے 60 کا ہوتا ہے، 60 سے 70 کا ہوتا ہے، 70 سے 80-85 تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ کام ختم نہیں ہوتا. فرصت سب سے بڑا دھوکا. آج تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی فرصت نہیں ہے، فراغت ان کو بھی نہیں. آپ ان کو کوئی کہاں گا ابو میں فارغ نہیں ہوں، یہ سب سے بڑا دھوکا ہے انسان. اور پھر اس وقت ہوش آتی ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی، پھر انسان کہتا ہے رب ارجعون، اللہ پھر مجھے لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہو قائل، مجھے لوٹا دے، میں کچھ نیک اعمال کروں، اچھے اعمال کروں. تو اس سے پہلے کہ وہ موت آ جائے، وہ دن آ جائے، ایک تو قیامت کا دن ہے نا، یہ دنیا کی موت جو ہے یہ بھی تو بس اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، یہ دار الامتحان تو ختم، پھر تو وہاں بدلہ ہے، اب آگے تو اس کا بدلہ جزا ملے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ, اور بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا, ورنہ کیا ہوتا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے. کیوں الٹ دیں گے؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, کیونکہ یہ پہلی بار ایمان نہیں لائے. ان کے ساتھ بھاگ آیا, بات سامنے آئی, اس کے باوجود لے تو لال سے کام لیتے رہے. اور یہ تو فزیکل اصول بھی ہے, یہ جوڑ باندھ دیجئے, 6 مہینے بعد کھولے تو یہ جوڑ کام ہی نہیں کرے گا, پلستر کر دیجئے کام نہیں کرے گا. آنکھوں پر پٹی باندھے رہے, لمبے عرصے کے بعد آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی, وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے انسان کی. حق آیا قبول نہیں کیا, دوسری بار آئے گا تو اس سے کم ہو جائے گی صلاحیت, تیسری بار آئے گا اور کم ہو جائے گی, چوتھی بار آئے گا اور کم ہو جائے گی. تو حق آئے تو لپک کر اس کو قبول کرو. مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ, اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی, کوئی پناہ نہیں ہوگی وہاں پر پھر. وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ, اور نہ ہی اس دن کوئی نکیر کرنے والا ہوگا, کوئی انکار کرنے والا ہوگا, یعنی کوئی پوچھ گچھ کرنے والا وہاں نہیں ہوگا. جیسے کوئی پکڑ کر لے جائے نا تھانے, تو ہمسایہ جا کر کہتا ہے, کوئی پوچھ گچھ کرتا ہے, خیریت ہے, کیا بات ہے, کیا مسئلہ, وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, باس پرس کرنے والا کوئی بھی نہیں. تو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے, اپنے فرائض کو سمجھو, اپنے دین, جو دین اللہ نے دیا ہے, اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو. اس دین کے ساتھ ہمارا رویہ, معذرت کے ساتھ کہوں گا, سوتیلوں والا ہے, سگوں والا نہیں ہے. اس دین کو اپنا سمجھنا ہے, سگوں والا سلوک کرنا. سگا بیٹا بیمار ہو تو کیسے انسان پر گزرتی ہے, خاص کر ماں پر, اور سوتیلا ہو تو وہ کیفیت ہوتی ہے اس کی. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا, یہ جو مہم چل رہی ہے دعوت فکر اسلامی مہم, اس کے اندر انہی مضامین کو, وہ ہمارے دین کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش ہے. دین کیا ہے, دین ہم سے کیا چاہتا ہے. ہر جمعے اسی حوالے سے, جیسے پہلے کہا میں نے, پہلے عبادت رب پر گفتگو ہوئی, پہلا فریضہ. دوسرا فرض شہادت علی الناس, دین کو پھیلانا. اور تیسرا فریضہ ہے اقامت دین, دین کو قائم اور نافذ کرنے کی محنت, کوشش اور جد و جہد. کر لینا فرض نہیں ہے, وہ تو اللہ جب چاہے گا ہوگا. کوشش کرے انسان, اپنی صلاحیتیں, اپنے دامے درمے سکھنے, اپنی جتنی بھی استعداد ہے, صلاحیت ہے, وہ اس کام میں لگا. اس حوالے سے بہرحال ایک مختصر وقت میں مختصر گفتگو ہو سکتی ہے. یہ تین فرائض کے حوالے سے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے, مطالبات دین, انہی موضوعات کو, یعنی عبادت رب, شہادت علی الناس اور اقامت دین, انتہائی شر و بست کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. پوری طرح اس کو حاصل کیجئے. اور اسی طرح ایک چھوٹا کتابچہ ہے, اس کے اندر بھی یہی موضوعات ہیں, لیکن تھوڑے سے یوں کہہ لیجئے کہ ملخص کیا گیا, خلاصہ ہے اس کا, دینی فرائض کا جامع تصور. اس کو حاصل کریں, پڑھیں آرام سے, سکون کے ساتھ جو ہے, اور یہی گفتگو جو یہاں ہوئی ہے, یہ پوری شرح و بست کے ساتھ, پوری تفصیل کے ساتھ, آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کے ساتھ جو ہے, وہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے واضح کی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین کے جو فرائض ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کا رخ جو ہے وہ اس طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا جب اگلا جمعہ ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور اگلا جمعہ ہو گیا, 2 جمعے 4 جمعے, یہ تو بہرحال موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. تو روزانہ لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے, آج وہ فوت ہو گیا, آج وہ فوت ہو, ایک دن میرا اور آپ کا اعلان ہوگا. تو اس سے پہلے پہلے ہم کچھ کمائی کر جائیں, یہی وقت ہے جو ہمارے پاس غنیمت ہے, اسی کو ہم غنیمت سمجھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.